بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفیع ذنوبنا مولانا ذی القاسم محمد
اللهم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم
وعلی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المظلومین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
محمد وآل محمد صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين تمام حمد و ثناء و ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے جو واحد و یکتا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں وہ رب جو ہر لمحے ہمیں دیکھ رہا ہے وہ پروردگار سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے دیکھنے والا بھی ہے اور سننے والا بھی ہے پروردگار عالم کا شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے توفیق دی اس خمسہ مجالس کو برپا کیا اور آج یہاں پر آخری مجلس ہے آخری مجلس میں تمام وہ باتیں جو چار دنوں میں بیان کی ہیں اور اس کے علاوہ کچھ نکات کو بیان کرنا ہوتا ہے اور موضوع سخن وہ خواتین جو روزانہ آ رہی ہیں جانتی ہیں کہ اس دور حاضر میں خواتین کو، ایک مومنہ عورت کو، مومنات کو درپیش چیلنجز جو ہیں وہ کیا ہیں. ظاہر ہے بہت سے چیلنجز ایسے ہیں جنہیں ہم نے یہاں بیان نہیں کیا، لیکن کوشش کی گئی کہ وہ اہم ترین کام جس کو عورت کا جہاد قرار دیا گیا، وہ اہم ترین کام جس کو عورت کے لیے سب سے زیادہ عبادت اور قرب خدا کا وسیلہ سمجھا گیا، جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ حدیث کے مطابق کہ بی بی سیدہ فرماتی ہیں عورت سب سے زیادہ اس وقت اللہ سے نزدیک ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے کاموں میں، اپنے شوہر کی خدمت میں، اپنے بچوں کی خدمت میں، اپنے گھر کی خدمت میں مصروف کار ہوتی. تو سب سے زیادہ قرب خداوندی کے لیے جو وسیلہ تھا عورت کا گھر، اس کا شوہر، اس کے بچے، ان چیزوں کی طرف توجہ دلوانے کی کوشش کی گئی. بچے میں سمجھتی ہوں کہ اس موضوع کا حق ادا نہیں ہوا اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں بیان کیا جا سکتا ہے. ایک اہم مسئلہ جو واقعاً اس وقت درپیش ہے ہر اس اہل ایمان عورت کو جو چاہتی ہے کہ محبت اہل بیت کے مطابق اپنے بچوں کی پرورش کرے، ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر اہل بیت اس مطہرت کی محبت پیدا ہو، اہل بیت کے محب بچے ہوں، جب جوان ہو تو راہ راست پر رہے، اہل بیت کی خدمات انجام دے، ہر مومنہ عورت کے دل کی یہ آرزو ہے. لیکن اس چیلنج کو کس طرح سے قبول کیا جائے کہ ہم اور آپ دعویٰ کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے گا اور ہم اس میں کامیاب ہوں گے، یہ ایک بہت بڑا امر ہے. اس کے لیے اول سے، ابتدا سے کوشش کرنی چاہیے. جب مائیں اپنی بچیوں کے لیے شوہر کا انتخاب کرتی ہیں، جب مائیں اپنی بیٹوں کے لیے زوجہ کا انتخاب کرتی ہیں، اس مرحلے کی بات ہے کہ ہم آئندہ نسل کے بارے میں سوچیں. لہذا روایات میں جن چیزوں کو معیار قرار دیا گیا کہ کس معیار کے اوپر اپنے بچوں کی شادی کرنی چاہیے، ماؤں کی، دادا دادی، نانا نانی کے سوچنے کی باتیں ہیں کہ وہ آئندہ نسل کے متعلق سوچے کہ ہماری نسلیں پاک ہوں. یا اگر کوئی مرد اپنے لیے زوجہ انتخاب کر رہا ہے، کوئی عورت اپنے لیے شوہر منتخب کر رہی ہے، اس وقت یہ بات سوچنی چاہیے کہ بچے پاک و پاکیزہ بچے ہوں. جیسے کہ ایک دن بیان کیا تھا کہ اہل بیت اس مطہرت وہ وسیلہ ہے جو ہماری روحوں کو طاہر کرتے ہیں. تو جب لوگ یہ معیار رکھتے ہیں کہ وہ کف، وہ شوہر یا وہ زوجہ جس کو ہم انتخاب کر رہے ہیں، وہ کتنا محب اہل بیت ہے، وہ کتنا دیندار ہے، دین کا معیار ہوتا ہے کہ وہ کتنا پاک و پاکیزہ ہے، کتنا متقی ہے، پرہیزگار ہے، تب آئندہ آنے والی نسلیں بھی پاک و پاکیزہ ہوتی. لیکن جب شادی کر رہے ہوتے ہیں اور اس وقت معیار مادی ہوتے ہیں، یہ دیکھا جاتا ہے لڑکی کی صورت کیسی ہے، اس کا باپ کیا کرتا ہے، اس کا خاندان، نسب و نسب کون سا ہے، سید حضرات غیر سیدوں میں نہیں کر رہے، ہم تو کریں گے تو سیدوں میں کریں گے، لیکن تقویٰ پرہیزگاری معیار نہیں ہوتا. لڑکی کے سن کو، اس کی شکل کو، ان سب چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر نسل کی پاکیزگی نظر میں نہیں ہوتی. لیکن جن کی نظر میں نسل کی پاکیزگی ہوتی ہے، وہ تلاش کرتے ہیں فضائل انسانی کو. اور اگر اہل بیت اس مطہرت نے دیا ہوا جو کف کا کرائیٹیریا رکھا ہے، تو انہوں نے کیا بتایا کہ کس طرح سے تلاش کرنا چاہیے، تو اہل بیت اس مطہرت نے بھی ہم کف اس کو قرار دیا ہے جو ایمان میں اور تقویٰ پرہیزگاری میں ایک دوسرے کے ساتھ میل کھاتے ہوں. لہذا نسلوں کا فرق نہیں رکھا کہ تم عربی ہو، تم حجازی ہو، تم فارسی ہو، تم فلاں زبان بولتے ہو، تم وہاں کے رہنے والے ہو، تم گورے ہو، تم کالے ہو، جیسے کل بھی یہ کہا تھا، تمہارے پاس فلاں ڈگریاں ہیں یا نہیں ہیں. کف کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم مزاج ایمان اور تقویٰ پرہیزگاری کے اعتبار سے ایک جیسے ہونے چاہیے. لہٰذا ایک لڑکی جو پاک و پاکیزہ ہے، جو دیندار ہے، جو اپنی اصلاح نفس میں مصروف ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہے کہ والدین اس لڑکی کی شادی کسی بے دین انسان سے کر دیں. اب ظاہر ہے کہ پھر آئندہ آنے والی نسلوں میں ماں کا تو اثر آئے گا، اس باپ کا بھی اثر آئے گا جو بے دین ہے، جو متقی پرہیزگار نہیں ہے. لہذا اہل بیت نے جو کرائیٹیریا دیا, جیسے کہ کل بھی بی ام البنین کے بارے میں بات ہوئی تھی, ہمارے سامنے بہت سی مثالیں ہیں کہ اہل بیت نے تقوی, پرہیزگاری اور انسانی شرف اور فضائل کو ڈھونڈا, ان گھرانوں کو, ان خاندانوں کو تلاش کیا جہاں پر اخلاق انسانی پائے جاتے ہوں. مثلا حضرت علی علیہ السلام شجاعت کو تلاش کر رہے ہیں, شجاعت کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ قبیلہ ایسا ہو جہاں پر بہادری ملے. تو کفر جو ہے وہ ذہنی اور ایمان و تقویٰ کے اعتبار سے ہونا چاہیے. لہذا رسول اللہ نے خود فقیر تھے, غریب تھے, یتیم تھے, اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ سے شادی کر لی, جس کے اوپر لوگوں نے جناب خدیجہ کو بہت زیادہ تانے دیے, طنز کیا, ان کو برا بھلا کہا کہ تم اتنی بڑی تاجرہ ہو, تمہارا اتنا نام ہے, تم مالدار ہو, اور تم نے ایک ایسے یتیم شخص سے جس کے پاس مال دولت نہیں اس سے شادی کر لی. کیوں؟ کیونکہ جناب خدیجہ کے معیار بھی بلند انسانی معیار تھے, وہ بھی رسول اللہ کے اندر اخلاق کو ڈھونڈ رہی تھی. نبی اکرم نے بھی یہ نہیں دیکھا کہ خدیجہ کی عمر زیادہ ہے, جناب خدیجہ سن میں بڑی ہیں. سمجھ میں آتا ہے کہ دین ہمیں جو چیز سمجھانا چاہتا ہے ہم پریکٹیکل لائف میں, عملی زندگی میں اس سے بہت دور. ہمارے آئیڈیلز وہ آئیڈیلز نہیں ہیں جو اہل بیت نے اپنی زندگیوں میں عمل کر کے دکھائے. یہی وجہ ہے کہ ہمیں وہ پاک و پاکیزہ نسلیں بھی میسر نہیں ہیں. حدیث میں آیا کہ لڑکی کی شکل کے بجائے عقل دیکھو, شکل دیکھی جاتی ہے. سب سے پہلے لوگ کہتے ہیں لڑکی دکھا دو, پھر دیکھ لیں ہم اس کی ناک کیسی ہے, کان کیسے ہیں, آنکھیں کیسی ہیں, بال کیسے, یہ دیکھتے ہیں, جبکہ کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی عقل کیسی ہے, کتنی سمجھدار ہے, کہ ساری توجہ دلوائی گئی کہ عقل دیکھو. کتنے لوگ ہیں جو عقل دیکھتے ہیں, سب شکل دیکھ کے چلے جاتے ہیں. عقل دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا, پوچھتے نہیں ہیں لوگ کتنی سمجھدار ہے لڑکی, کس سے گزارا کرے گی. تو جب کرائیٹیریا ہمارا دیکھنے کا پہلے سے ہی صحیح نہیں ہوتا تو آئندہ کے مسائل بھی ہمارے درست نہیں ہوتے. عقل ضرور دیکھیں لڑکے کی بھی اور لڑکی کی بھی, کہ گزارا کرنے کے لائق ہے, زندگی گزار سکتے ہیں, ان کے اندر کتنی سمجھداری ہے. زندگی میں مسائل بہت ہوتے ہیں, پریشانیاں بہت ہوتی ہیں, دشواریاں آتی ہیں, فہم اور فراست کے بغیر ازدواجی زندگی اچھے طریقے سے نہیں چل سکتی. اس کو چلانے کے لیے عقل کی بہت ضرورت. عورت کے لیے بھی کہا گیا لڑکی کی عقل دیکھو, ضروری نہیں ہے کہ عقل اگر کم سن لڑکی ہوگی, ہمارے یہاں کتنا کرائیٹیریا ہوتا ہے لڑکی بہت چھوٹی نہ ہو, عقل اس کی کم ہوگی. جبکہ اگر کم سن ہے اور عقل اچھی ہے, ہو سکتا ہے کہ 25 سالہ لڑکی بھی ہو, 25 سالہ عورت جس کا اچھا خاصا سن ہو جاتا ہے, لیکن اگر عقل اچھی نہیں ہے پھر بھی وہ اچھی زندگی نہیں گزار سکتی. تو سن اور سال بھی لحاظ نہیں رکھتا, معیار نہیں ہے, بلکہ عقل سب سے زیادہ اہمیت رکھتی. اور پھر ایک اور اہم مسئلہ کہ لڑکے اور لڑکی کی رضایت بھی ہونی چاہیے. بعض گھرانوں میں آج تک جبری شادیاں ہوتی, یہ سب سے زیادہ خطرناک, جہاں پر ظلم کیا جاتا ہے لڑکے اور لڑکی کے اوپر, کہ یہاں تو کرنی ہے کیونکہ یہ ہمارا خاندان کا مسئلہ ہے, فلانا مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے, وہ مسئلہ ہے, اور زبردستی مجبور کر کے شادیاں کی جاتی ہیں, یہ بھی ظلم ہے. شریعت نے ہمیں حتیٰ لڑکی سے کہا کہ لڑکی کی رضایت لینا ضروری ہے. رسول اللہ نے خود لیا جناب سیدہ سے رضایت, اور بی بی نے جب رضایت دی تو حضرت علی علیہ السلام سے شادی کی, ورنہ بغیر رضایت کے رسول اللہ شادی نہیں کرتے. ہر رشتے کے اوپر جب بھی کوئی رشتہ آتا تھا رسول اللہ جناب سیدہ سے پوچھتے تھے. یہ سیرت رسول ہے, یہ آئیڈیل ہے ہمارے, کہ بتا رہے ہیں اور باپ کا فرض ہے کہ بچی سے آپ ضرور پوچھیں, اور بچی کی مرضی کے بغیر اگر ناراضی ہے شادی کرنا اس کے اوپر ظلم ہے. ظلم نہ کریں اپنی اولاد کے اوپر. بیٹیوں کا ایک حق جو والدین تلف کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ ان کی مرضی کے بغیر ان کی شادی کر دیں. مرضی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی پسند کی ہو, لیکن جس سے کر رہے ہیں ارینج میرج میں بھی لڑکی کی رضایت ضروری ہے. بچیوں کے لیے بھی کہہ دوں والدین کی رضایت ضروری ہے. یہ بھی اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اپنے بچوں کو ہم سنبھال کے رکھیں, ان کی ایسی تربیت کریں کہ یہ شادیاں جو پسند کی شادیاں ہیں جو انتہائی مہلک ہوتی ہیں, وہ خود ایک اس وقت معاشرے کے لیے بہت بڑا المیہ ہے. हो सकता है बाज जगहों पर ज्यादा हो बाज जगहों पर कम, लेकिन एक बहरहाल रुझान है जिसकी तरफ लोगों को लाया जा रहा है। इसको खत्म करने के लिए वालिदैन अगर बच्चों के दोस्त बन जाए, माँ बाप बच्चों के हमराज हो, बच्चियां माओं से अपनी बातें शेयर करें, लड़के अपनी माँ को अपनी बात बताएं, अपने बाप से बातों को शेयर करें, तो यकीनन ये मसाइल जो जवानों के मसाइल हैं वो भी खत्म किए जा सकते हैं। इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वालिदैन की अपने बच्चों के साथ और बच्चों की अपने वालिदैन के साथ कि दोनों तरफ से कोई ज्यादती ना हो। औलाद जवान होकर सरकश ना हो जाए, वालिदैन के साथ ज्यादती ना करे, उनके हुकूक तलब ना करे, और वालिदैन भी अपनी जवान औलाद के ऊपर जुल्म ना करें। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम वो मायार जो अहले बैत ने हमें बताए हैं, वो आइडियल्स जो अहले बैत ने फैमिली को बनाने के लिए, घराने को बनाने के लिए दिए हैं, उनको समझे। एक अहम चीज जो सवाल भी की गई, इस दौर में हमारे बच्चे दीन से दूर होते चले जा रहे हैं और दीनदार बनाने के लिए हम उन्हें क्या करें, थोड़ा सा जवाब तो मैंने आपको अपनी गुज़श्ता बातों में भी थोड़ी देर पहले जो कर रही थी उसमें दे दिया कि जाहिर सी बात है कि ये मायार बहुत अहम है कि अगर लड़का लड़की दोनों मुत्तकी हैं तो जाहिर है कि बच्चों के अंदर भी तक्वा परहेजगारी आएगी, उनकी आमाल की वजह से, उनके कामों की वजह से, उनकी परहेजगारी की वजह से। और दूसरी चीज ये कि मुताला होना चाहिए कुछ ऐसी चीजों का जो इब्तदा से यानी नुतफे के बनने से पहले से लड़के और लड़की को मालूम होने चाहिए कि जिसकी वजह से औलाद सालिया को इंसान परवान चढ़ा सकता है। एक किताब है मिसाली माँ, वो भी इसी तरह से जैसे मैंने आपको बेटी अल्लाह की रहमत है दिखाए, इसी तरह से छोटी सी बारीक सी किताब है, बहुत जखीम नहीं है। उसमें कुछ आमाल लिखे हुए हैं जो एक माँ को अंजाम देने चाहिए ताकि वो एक सोहले बच्चे को, परहेजगार बच्चे को दुनिया में ला सके। इसी तरह से ये किताब है बेहतरीन इश्क, ये भी एक अच्छी किताब है हुज्जतुल इस्लाम जवाद मुहद्दिसी साहब की। इस किताब में भी कुछ ऐसे नुकात हैं, बुनियादी नुकात, जिनके जरिए हम बच्चों को उस रविश पर पाल सकते हैं जो मोहब्बत अहले बैत इस्मत तहारत मवद्दत के मुताबिक है। मोहब्बत और मवद्दत अहले बैत की मारफत, अहले बैत की मोहब्बत, अहले बैत की अतात का बीज हमारे बच्चों के दिलों में बचपन से बो दिया जाए। अब ये किताबें अगर आप मुताला करें इंशाल्लाह ताला आपकी इस मुश्किल का हल भी हो जाएगा। और कुछ ऐसी टिप्स हैं जो माओं को चाहिए कि अमल करें ताकि हमारे बच्चे दीन से नजदीक हों, जिनमें से एक अहम तरीन मसला माओं का बच्चों को टाइम देना है कि अगर माएं बच्चों को वक्त ही नहीं देती तो जाहिर है फिर बच्चे हमारे राह रास्त पर कैसे आएंगे। बच्चों के साथ बैठना, बच्चों को वक्त देना, उनकी बातें सुनना, उनके दर्द को, दिल को सुनना, समझना कि वो क्या चाहते हैं, किस परेशानी में मुब्तला है, मुसलसल उनको गाइड करना, मुसलसल रोज रोज हर रोज दिन में कई मरतबा उनको देखना कि वो क्या कर रहे हैं और क्या चाह रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, ये गाइडलाइन अगर मुसलसल उन्हें मिलती रहे, मुसलसल आपकी जानिब से ताकीद होती रहे दोस्ती के समा में, ना कि रोब और दबदबा और डांट डपट और हर वक्त जो है वो बच्चे महसूस करें कि वालिदैन हमारे ऊपर सख्तगिरी करें, ये नहीं, बल्कि उन्हें एहसास हो कि वालिदैन हमारे दोस्त हैं, माएं हमारी दोस्त हैं, बाप हमारा दोस्त है। अगर खुसूसन जाहिर है माएं ही सबसे ज्यादा टाइम देती हैं बच्चों को, चाहे बाप कितना ही अच्छा क्यों ना हो उसके पास उतना वक्त ही नहीं होता जितना माँ के पास होता है। और फर्ज करें माएं भी आजकल कहती हैं हमारे पास टाइम नहीं होता, तो वो टाइम जो हम इधर उधर दे रहे हैं और हमारे बच्चे हैं, कम अज कम कुछ सोचना चाहिए माओ के, मिन जुमला मैं भी शामिल हूँ, कि अगर हम बाहर के काम कर रहे हैं उनमें हमें कुछ बाहर के कामों को कम करना चाहिए ताकि हम अपने बच्चों के साथ वक्त गुजार सकें। अगर बच्चों को टाइम नहीं दिया जा रहा फिर हम बच्चों से तवक्को नहीं कर सकते कि वो राह रास्त पर आए। आजकल अल्हम्दुलिल्लाह कम अज कम 25-20 साल पहले से जमाना टेक्नोलॉजी के एतबार से इतना अच्छा हो गया है, बेहतर हो गया है कि दीन के एतबार से भी हम बच्चों को एक्टिविटीज दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ ऐसी मूवीज आ गई हैं, कुछ सीरीज आ गई हैं जो दिलचस्प भी हैं और बच्चों को तालीम भी दी जा सकती है। मतलब मुख्तारनामा जैसे मूवी है, एक सीरियल है, ये मुख्तारनामा अगर आप कहें बच्चे से किताब में पढ़ लो तो बहुत मुश्किल काम। किताब में हिस्ट्री को पढ़ना एक 10-12-15 साल के बच्चे के लिए आसान काम नहीं है एक लड़की के लिए जिसकी उम्र 10-12 साल है, वो मुख्तारनामा किताब में पढ़ेगी शायद उसको समझ में ना आए, लेकिन जब उसने मूवी देख ली उसको हिस्ट्री की मालूमात भी मिल गई। इस जरिए से भी अहले बैत इस्मत तहारत के चाहने वालों की मोहब्बत, अहले बैत इस्मत तहारत की मोहब्बत दिल में पैदा होती है, उनके दुश्मनों की नफरत दिल में पैदा हो। तो आजकल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वसाइल नस्बतन बहुत ज्यादा है, अभी भी उतने नहीं है। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि हम बच्चों को कार्टून का नेमल बदल क्या दे, कार्टून का नेमल बदल हमारे पास नहीं है। वाकई बाज जगहों पर इंसान आकर फंस जाता है, अब मजबूर होते हैं कि उनको बताएं ये वाला कार्टून अच्छा है, ये मत देखो, ये बुरा है, ये अच्छा है, देखो ये बुरा है, मत देखो, इसके अंदर ये चीज बुरी है। क्यों? क्योंकि हम 100% हर चीज से बच्चों को नहीं काट सकते। आप स्कूल की बुरी गैदरिंग को बच्चों से नहीं ले सकते, वहां आप कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत सारी चीजें जो हमारे बच्चों की तरबियत के अंदर इन्वॉल्व है, इस चैलेंज को हमें इस वक्त उठाना है और निभाना है, इसको मुसलसल अमल करना है कि हम इन तमाम मसाइल के साथ अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें। ये वाकई आसान काम नहीं है, मुश्किल काम, इंतहाई मुश्किल काम। मुहब अहले बैत और तरबियत वैसी जो अहले बैत ने पसंद की है उसके मुताबिक हम अपने बच्चों को बनाएं, इसके लिए मुसलसल अमल की और मुसलसल कोशिश की जरूरत। बच्चों को किताबों से मोहब्बत पैदा करना, दुआओं से मोहब्बत पैदा करना, एक काम मसलन अगर आपके पास अल्लाह ने इतना माल दिया है, इतनी वसत है, जियारात पे लेकर जाना। अक्सर लोग सोचते हैं जो हम चले जाए बच्चों को छोड़ जाए, ये जो हम चले जाए बच्चों को छोड़ जाए, जितनी देर आप बच्चों को यहाँ छोड़कर जाते हैं आपकी तरबियत में खलल पैदा हो रहा है। लेकिन जब आप बच्चों को लेकर जाती हैं और सही तरीके से वहां जियारत करवाती हैं, वो भी बच्चों की तरबियत का एक अमल है।
बहुत सारे इस्लाम बुलंद कर सलवार
मोहम्मद मोहम्मद।
अल्हम्दुलिल्लाह मरकज इल्म अमल की भी बहुत से ऐसे गेम्स और बहुत सी ऐसे वर्क बुक्स एक्टिविटीज हैं जिनके जरिए हम छोटे बच्चों को, वो बच्चे जो बिल्कुल मॉन्टेसरी और प्राइमरी लेवल के हैं, अहले बैत इस्मत तहारत की मोहब्बत उनके दिलों में डाल सकें। ऐसे स्कूल्स का इंतखाब किया जाए जहां पर कुछ न कुछ अहले बैत इस्मत तहारत के हवाले से लोग बच्चों को तालीम दी जाती। ये वो मुसलसल काम है जो अगर करते रहेंगे, और साथ साथ दुआएं तवस्सुल, हमारी दुआओं का एक अहम तरीन जुज भी होना चाहिए। परवरदिगार हमारी औलाद को पाको पाकीजा बना, वैसा बना जैसे तू चाहता है। अपने लिए भी दुआ करें ये दुआ, और हम अपनी औलाद के लिए भी मुसलसल ये दुआ करें। कितनी भी कोशिशें कर लें अगर उधर से मदद ना हो तो नूह की औलाद भी गुमराह हो सकती। कोई भी ये दावत नहीं कर सकता, किसी के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो दावा कर सके मैंने तो अपने बच्चे की तरबियत बहुत अच्छी की, मेरे बच्चे गुमराह नहीं हो सकते। अल्लाह ना करे कोई भी ऐसा नहीं है जो इतना बड़ा दावा करे, क्योंकि गुमराही का इम्कान सबके लिए। जब नूह की औलाद हजरत नूह नहीं कर सके अपने बच्चे को सही, नेक भी थे और बुरे बच्चे भी थे, इसी तरह से हमारी औलाद का भी किसी का कोई 100% नहीं कह सकता कि राह रास्त पर ही चलेंगे। बस हमारी एक काम है, हमारा काम है कोशिश करना, अल्लाह ताला इंशाल्लाह उसका समरा देगा।
दुआ बुलंद कर
सलवार मोहम्मद मोहम्मद वजल फरज।
खवातीन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, परवरदिगार आलम का एहसान है, हमारे बरसगीर की औरतें अपने फराइज अपनी जिम्मेदारियों से निस्बतन दूसरी जगहों के, अगर हमारा मिस्तान चले जाए या कहीं और जाकर देखें, मुसलमान औरतों में बरसगीर की औरत हया उफ्फत में, खानेदारी में, शोहरदारी में, बच्चेदारी में, इन तमाम कामों में हमें आगे नजर आती है। क्योंकि हमारे यहाँ की तरबियत जो बुजुर्गों की तरबियत थी वो इन उमूर के ऊपर भरपूर तवज्जो दिलवा रही है।
उस
परवरदिगार आलम का शुक्र भी बजा लाना चाहिए, और इसमें मुसलसल कोशिश होनी चाहिए कि हमारी कोशिशें अहले बैत इस्मत तहारत की सीरत के मुताबिक
آگے بڑھیں اور اس میں بہتری آنی چاہیے، کیونکہ یلغار بہت ہے، ہر طرف سے یلغار ہے، جو بچیاں اسکول جاتی ہیں، کالج جا رہی ہیں، جو لوگ ٹی وی کھولتے ہیں وہ جانتے ہیں، جو اخبار اٹھاتے ہیں، رسالے اٹھاتے ہیں، کہ مسلسل ہر طرف سے مادیات کی یلغار ہے۔ ایک دن میں نے یہ نقطہ بیان کیا تھا کہ مادیات ہمیں فحشا کی طرف، بے حیائی کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ ان نکات کو توجہ دیں جو اہل بیت نے ہمیں سمجھائے کہ وہاں پر ہمیں خواہشات اور فحشا سے بچایا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر جناب سیدہ کی ایک حدیث آپ کے سامنے ہدیہ کروں گی، یہ وہ حدیث ہے جو بہت دفعہ آپ نے سنی ہوئی ہے لیکن انتہائی گران قیمت، بہت سی چیزیں ہیں جو تکرار ہوتی ہیں لیکن ان کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جس کو خواتین کو مسلسل اپنے آپ کو تلقین کرنا چاہیے، مسلسل تلقین کرنا چاہیے، کیونکہ وسوسہ شیطانی بھی مسلسل ہوتے ہیں، شیطان مسلسل انسان کو بہکا رہا ہوتا ہے، اور جب تک کوئی انسان مسلسل اپنے آپ کو تلقین نہ کرے احادیث اہل بیت عصمت طہارت کے سائے میں، وہ راہ راست پر باقی نہیں رہ سکتا۔ یہ حدیث عورتوں کی خاص طور پر جو نفسانی خواہشات ہیں اس کو دیکھتے ہوئے جناب سیدہ نے بیان کی، اور عیناً وہی دو معاملات جن کی طرف غرب اور آپ کا میڈیا اور استعمار چاہتا ہے کہ عورتوں کو گمراہ کیا جائے، بالکل وہی دو چیزیں ہیں جن کی طرف جناب سیدہ نے توجہ دلوائی کہ عورت کے لیے شرم و حیا، زینت اور بہترین لباس تقوی۔ عورت کا شرم و حیا، بی بی نے اس کا زیور قرار دے دیا، اور ادھر دیکھیے شرم و حیا ہی کے اوپر سب سے زیادہ لطمہ، سب سے زیادہ ضرب جس چیز کے اوپر لگائی جا رہی ہے وہ شرم و حیا پر۔ کس نعرے کے ساتھ شرم و حیا اور تقوی کو شکار کیا جا رہا ہے؟ نعرہ ہے آزادی کا، آزادی کے نام پر ان دونوں چیزوں کو عورتوں سے چھیننے کی بھرپور کوشش، اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت ساری خواتین شیطان کے اس جال میں پھنس جاتی ہیں کہ وہ اپنی شرم و حیا کو بھی کھو دیتی ہیں اور تقوی کو بھی کھو دیتی ہیں، اور لباس سے اور میک اپ سے اور اظہار نمود و نمائش سے ان کو محبت ہو جاتی ہے۔ یہ محبتوں کا فرق ہے، جس کو اہل بیت سے محبت ہے یقیناً وہ انہی دو چیزوں کے اوپر مسلسل کام کرے گا۔ شرم و حیا ضائع نہیں ہونی چاہیے، تقوی ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ اب شرم اور حیا اور تقوی، پرہیزگاری، ہو سکتا ہے کہ کوئی ظاہر میں پردہ بھی کر لے اور شرم و حیا اور تقوی پرہیزگاری نہ ہو، کرائٹیریا اہل بیت، ظاہری اگر پردہ ہے لیکن شرم و حیا اور تقوی پرہیزگاری نہیں ہے تو کالی چادر کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، لمبی چادر کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ یہی تو وہ چیزیں بیوی نے نہیں کہا کہ چادر، بلکہ بیوی نے مانویت کو لا کر دکھایا کہ شرم و حیا اور تقوی پرہیزگاری، تقوی پرہیزگاری بھی ظاہری نہیں بلکہ جو قلب سے ہے وہ تقوی پرہیزگاری۔ اب اگر کوئی دکھاوا کر رہا ہے ان چیزوں کا، پردے کا دکھاوا کر لیا لیکن حقیقی نہیں ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اگر بصیرت ہے تو لوگوں کو پہچان لینا چاہیے، شرم و حیا بھی نظر آتی ہے، تقوی پرہیزگاری بھی نظر آتی ہے۔ اگر کسی کو بصیرت ملی ہے تو وہ دھوکہ نہیں کھاتا ان دو معاملات میں، نہ ہی اپنی ذات کا دھوکہ کھائے گا کہ ہم اپنے آپ کو مسلسل چیک کرتے رہیں اور دوسروں کا بھی کوئی دھوکہ نہ کھائے۔ کہ عورت کے لیے یہ ملاک جناب سیدہ نے ہمیں دے دیا، اگر کوئی عورت یہ دو چیزیں نہیں رکھتی تو وہ عورت مفلس ہے، غریب ہے، بیکار ہے، ایک سکے کی بھی اہمیت نہیں ہے اس عورت کی۔ لیکن اگر کسی عورت نے یہ چیزیں حاصل کر لیں، شرم و حیا بھی ہے اس کے پاس اور تقوی پرہیزگاری بھی ہے، اب یہ عورت اگر کسی فقیر کے گھر میں بھی ہے تو بہت گراہ پد ہے۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم جناب سیدہ کے بتائے ہوئے معیاروں کو دیکھیں۔ یہی دو اہم ترین عنوان ہیں جو اچھی شوہرداری میں بھی کارآمد ہوتی ہیں۔ شوہر کو اگر بیوی کے اوپر اعتماد ہو، کیونکہ عورت کے لیے کہا گیا کہ بہترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے لیے امین ہے، اس کے پیسوں کی بھی امین ہے، مال کی بھی امین ہے، اور جب وہ شوہر صبح سے گیا رات تک آتا ہے اس کی آبرو اور عزت کی بھی امین ہو، اس کی ہر چیز کی حفاظت کرنے والی ہو. غرض کہ اگر کوئی عورت شرم حیا رکھتی ہے، تقوی پرہیزگاری رکھتی ہے، کبھی بھی خیانت نہیں کرے گی، کسی معاملے میں خیانت نہیں کرے گی. اب یہ عورت ہے جس کو مسلسل اپنی حفاظت ان دو چیزوں سے کرنی ہے، یہ دو چیزیں بہت قیمتی سرمایہ اس کے پاس، اس کے لیے محافظ ہیں، سپر ہیں، اس کے لیے دفاع کرنے کا اسلحہ ہے. شرم و حیا ہے اور تقوی پرہیزگاری ہے، تو عورت اپنے آپ کو ہر شر سے محفوظ رکھ سکتی. لہذا شرم اور حیا اور تقوی پرہیزگاری کا تقاضا بھی قرآن کریم نے یہ بیان کیا کہ عورتیں اپنے آپ کو چھپائیں، حجاب کریں. اور اگر عورتیں حجاب کرتی ہیں، پردہ کرتی ہیں، محرم نہ محرم کا لحاظ رکھتی ہیں، تو گھر کے اندر، خاندان کے اندر پیدا ہونے والے فتنوں سے بھی محفوظ رہتی. محرم اور نامحرم کا فرق قرآن کریم میں سورہ نور کی 31ویں آیہ کریمہ میں، 30 اور 31 آیہ کریمہ بیان کر دیا گیا. کچھ مرد محرم ہیں، کچھ نہ محرم ہیں، اور بہت زیادہ گہرائی میں جا کر دیکھیں، سوچئے کتنا فرق پڑتا ہے اگر خاندان کے اندر کوئی عورت نامحرم رشتہ داروں سے پردہ نہ کرے اور کوئی عورت نامحرم رشتہ داروں سے پردہ کرتی ہو، ان کے تعلقات میں کتنا فرق پڑتا. بہت سارے جھگڑے صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ عورتیں نامحرم مردوں سے بے تکلف ہوتی ہیں، چاہے وہ ان کے دیور ہو، جیٹھ ہو، خالہ زاد بھائی، ماموزاد بھائی، تو بہنوئی، تو فلانا اور یہ اور وہ. جب ان نامحرم مردوں کے ساتھ اتنی بے تکلفی ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ لطیفے بازی بھی ہو رہی ہے، اور نعوذ باللہ وہ سارے کام جنہیں لوگ اب کوئی برا نہیں سمجھتے، یہ تو گھرانہ ہے، فیملی ہے، خاندان ہے، تو اپنے ہیں، رشتہ دار ہیں، لیکن ہے گناہ، گناہ ہے نامحرم مرد کے ساتھ اتنا بے تکلف ہونا کہ عورت اس کے ساتھ کہتے لگا کر ہنسے، یا بے پردہ ان کے سامنے آئے، آپ کے بال کھلے ہوئے ہیں. ایسے ہی گھر کے اندر جہاں جوائنٹ فیملیز ہیں، بعض گھروں میں طریقہ بنا لیا جاتا ہے کہ جیٹھ کی اور دیور کی خدمتیں بھابیاں کر رہی، جبکہ اس نقطے کی طرف ڈاکٹر عابد نے بھی اشارہ کیا کہ ایسا مستحسن نہیں ہے، یعنی پسندیدہ نہیں ہے کہ کوئی عورت، گھر کی کوئی بہو دیوروں کی اور جیٹھ کی، ان لوگوں کی خدمت میں مصروف ہو، ان کو ناشتے بنا کر دے، ان کو سرو کرے، ان کے استقبال کرے، ان کو خطا حافظی کرے. یہ شرعی آئیڈیل نہیں ہے. شرعن آئیڈیل جو ہمیں دیا گیا وہ عورت کو اس کے شوہر کے لیے خدمت گزار، اور وہ بھی ایسا نہیں کہ نوکرانی ہو، اس کی باندھی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک دوستی ہے، محبت کا رشتہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمکاری اور ہمیاری ہے. کہ مرد سارا دن گھر کے لیے، گھر کی انکم کے لیے، اقتصادیات کے لیے گھر سے باہر مصروف عمل رہتا ہے، صبح سے آتا ہے، رات کو واپس آتا ہے، بعض لوگ کئی کئی مہینے اس کام میں مصروف رہتے ہیں. اب اتنا تو حق ہے کہ جب وہ گھر میں آئے تو عورتیں ان کے لیے پذیرائی کریں، ان کا استقبال کریں، ان کے خیال میں مصروف ہوں. لیکن جو نامحرم مرد حضرات ہیں، ان کی خدمتیں انجام دینا یہ خواتین کا فرض نہیں ہوتا. البتہ باپردہ ہو کر موقع سے، مثال کے طور پر کوئی دعوت ہے، کبھی مہمان آ گئے، تو اس وقت میں ان لوگوں کی خدمت کرنا یہ بہترین چیز ہے، اور اچھا بھی پسندیدہ سمجھا گیا ہے. اس وقت کے جب آپ کے شوہر حضرات بھی گھر پہ موجود ہوتے، ایک فیملی کا ایک سما ہوتا ہے. لیکن یہ جو طریقے ہوتے ہیں خاندانوں میں کہ جس وقت مرد حضرات گھر پہ نہیں ہیں، بچے نہیں ہیں، اور رشتہ دار آ رہے ہیں، کزنز آ رہے ہیں، فلانا آ رہا ہے، اس سے گھروں کے اندر اختلافات اور پریشانیاں ایجاد ہوتی. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جسے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی کنزرویٹو بات ہے، دقیانوسی بات ہے، ایسی بات ہے، ویسی بات ہے، جبکہ اگر شرعاً دیکھیں ان میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی بیکورڈ ہونے کی بات نہیں ہے. اگر ہم اسلامی اصولوں کے تحت دیکھیں تو اسلام نے ہمیں یہی سمجھایا کہ پردہ کریں، پردہ بھی محرم نہ محرم کا خیال رکھتے ہوئے کریں. 10 گروہ یا 11 چند گروہ کا نام ہے جو بس آپ کے محرم مرد ہیں، جن کے سامنے عورت بے پردہ جا سکتی، باقی سب نامحرم. سارے رشتہ دار مرد نامحرم ہیں، جس میں مثلا باپ ہے، بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، بیٹے ہیں، شوہر کی اولاد ہے، شوہر ہے، और उसके अलावा सुसर है, ये चंद एक लोग हैं जो हमारे महरम है, बाकी सब ना महरम। अब इन सब से पर्दा करना, पूरा पर्दा करना, बाल भी छुपे हो, गर्दन भी छुपी हुई हो, हाथ भी कलाइयों तक छुपे हुए हो, ढीले लिबास में आए, अब अगर कोई रियायत नहीं करता तो उसकी जिंदगी में हो सकता है सिर्फ इस वजह से मुश्किलात हो। लेकिन जब कोई बार ये देखता है मेरी बीवी हर एक से पर्दा करती है, सही पर्दा करती है, उसका एतमाद उसके ऊपर हो जाती है। एतमाद हासिल करना बहुत जरूरी है। ये दिन जो गुजर रहे हैं अय्याम अज़ा के आखिरी दिन है। अब एक बहुत बड़ा चैलेंज अहले ईमान औरतों के लिए आने वाला है कि खुशी के अय्याम शुरू होने वाले। अभी तक तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से, उनके वसीले से, फर्श अज़ा के वसीले से बहुत से गुनाहों से ख्वातीन बची हुई थी। मजलिसों में सब पर्दा करके आ रहे हैं, सब अपने सरों को छुपाए हुए हैं, पर्दा करके आते हैं, अच्छा भी लगता है। लेकिन अब जब शादियां शुरू होंगी नौ रबीउल अव्वल के बाद से, अब आजमाइश का वक्त होगा, अब पता चलेगा कि कौन कितने पानी में है। ये वक्त है जब सही आपके अमल की आजमाइश। इस फर्श अज़ा के हवाले से आज इस आयत को मैंने सरनामे कलाम बनाया, क्योंकि मजलिस आखिरी है, अपने आखिरी इमाम का जिक्र, थोड़ा सा जिक्र यहाँ पर जरूर करूंगी। परवरदिगार आलम सूरह क़सस में पांचवी आयत करीमा में जमाने के इमाम के हवाले से बात कर रहा है, दुरूद
भेजेगा।
अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इरादा किया है कि उन लोगों को जिनको अहले जमीन ने कमजोर बना दिया, जिनके हुकूक को अहले जमीन ने गश्त किया, जमीन के ऊपर हम उनके साथ मिन्नत रखेंगे, उनको इक्तदार देंगे, उनको गलबा अता करेंगे, जमीन के ऊपर उन्हें हम अपना इमाम और वारिस करार दें। और ये आयत इंशाल्लाह हम दुआ करते परवरदिगार आलम हमें वो दिन देखना नसीब फरमा जब हम जमाने के इमाम के जहूर को देखें। ये जहूर इमाम जमाना वो वक्त है जिसको हम और आप तड़प कर इंतजार कर रहे हैं, कब हम इमाम के जहूर को देखें। लेकिन इस जहूर के हवाले से जिन लोगों ने थोड़ा सा गौर फिक्र किया है, काम किया है, वो जानते हैं कि इमाम का जहूर हमारे अमाल के ऊपर मौकूफ है। अगर हम अच्छे बन जाएं, इतने अच्छे बन जाएं कि पाक व पाकीज़ा हो, सहले हो, जमाने के इमाम जब तशरीफ लाए हम उनकी हिफाजत कर सके, हमारी आल और औलाद उनके साथ उनकी मदद करते हुए जंग लड़ सके, इमाम के हम रकाब हो सके, तब इमाम का जहूर होगा। हम उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इस इंतजार में यही अमाल जिनका जिक्र मैं चार दिन से कर रही हूँ, आज पांचवा दिन, जिनमें मिन जुमला ये एक अमल कि जब खुशी का वक्त आता है तो हम अपने इमाम को भूल जाते हैं। ठीक है, इस पर शज़ा पर जब मसाइब का वक्त होता है इमाम जमाना को याद करते हैं, जब जाकरा इमाम जमाना को याद करती है तो आप भी इमाम जमाना को याद करते हैं, जब जिक्र सुनते हैं तो इमाम जमाना को याद करते हैं। लेकिन जब शादियां होती है तो क्यों इमाम को भूल जाते हैं? उस वक्त क्यों याद नहीं करते कि जमाने के इमाम हमें देख रहे हैं? उस वक्त क्यों नहीं सोचते कि खुदा हमें देख रहा है? उस वक्त क्यों नहीं सोचते कि जनाब सैयदा हमें देख रही? ये वो नुकात हैं जो हमें याद रहने चाहिए। क्या इमाम जमाना सिर्फ फर्श अज़ा पर आते हैं? हमारी शादियों में नहीं आते। इमाम हर जगह हर एक को देखते हैं, इमाम देखते हैं और वो बीना है, वो इल्म रखते हैं, जैसे खुदावंद मुताल समी और बसीर है। और ये मार्फत ही का तकाज़ा है कि हम हर जगह इमाम को महसूस करें। मार्फत का मतलब यही है कि अपने खुशी गम में, हलवत में, जलवत में हर जगह इमाम को याद करें कि इमाम हमें देख रहे
हैं।
एक वाक्या जो बहुत मशहूर है और बहुत ही खूबसूरत वाक्या है, यकीनन आप लोगों के सबके जहनों में होगा कि एक उस्ताद थे, बहुत ही कदीमी उस्ताद थे और बहुत ज्यादा उनके शागिर्द थे, जो लोग हौजे की तालीमात से थोड़ा बहुत भी वाकिफ होंगे وہ جانتے ہیں کہ حوضے میں کچھ دروس ایسے ہوتے ہیں جو عمومی ہوتے ہیں، جیسے درس اخلاق ہے یا مثلا درس اجتہاد. اب درس اجتہاد میں کوئی شخص ہو سکتا ہے دو سال پہلے آ کر بیٹھنا شروع ہوا ہو، کوئی چھ مہینے پہلے، کوئی دس سال پہلے سے، مسلسل دس سال سے درس اجتہاد میں. ایسے ہی ایک استاد کا ایک شاگرد تھا جو بالکل نیا تھا، بہت شاگرد تھے ان کے پرانے شاگرد، نیا شاگرد تھا. پرانے شاگردوں نے احساس کیا کہ استاد کی توجہ اس نئے شاگرد پہ بہت زیادہ ہے، اس سے بہت محبت کرتے ہیں. انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ حسد کرتا ہے، اور اگر وہ سمجھے کہ میں تو کچھ پرانا ہوں، زیادہ ہوں، زیادہ حسد ہو، تبھی یہ کیا ہو گیا، جو نیا ہے اس کے اوپر اتنی عطا، اس کو اتنا زیادہ مقام مل رہا ہے، اس کو اتنی توجہ، اور ہم جو پرانے ہیں ہماری طرف اتنی توجہ نہیں. استاد نے بھی محسوس کر لیا کہ باقی لوگ یہ احساس کریں. انہوں نے اگلے ہی دن سب کو جمع کیا اور سب سے کہا کہ میں آپ سب کے لیے ایک مشق رکھتا ہوں. تو مشق یہ کہ آپ سب لوگ جائیں گے اور ایک ایک مرغی سب کو پکڑا دی، اس کو وہاں ذبح کر کے لائیں گے جہاں پر کوئی نہ ہو. اگلے دن سب آ گئے اور سب مرغی کو ذبح کر کے لے کر آئے، صرف وہی شاگرد بغیر ذبح کیے لے کر آئے. اور سب سے پوچھا، سب نے کہا کہ بہت فلاں فلاں جگہ پر جا کر، بہت ہی خلوت میں جا کر وہاں پر ذبح کر، کوئی جنگل میں گیا، کوئی کہیں گیا. وہ شاگرد جو نیا تھا وہ کہتا ہے میں کہیں پر بھی ذبح نہیں کر سکا، ہر جگہ تو خدا تھا، خدا کی معرفت تھی اس کو، اسی لیے وہ استاد کی نگاہ میں محبوب تھا. یہی معرفت امام زمانہ کی بھی، ہر جگہ امام زمانہ فرش ازا پر تو ہمیں یاد آئیں، لیکن جب خوشی کا موقع ہو تو امام زمانہ کو بھول جائے کہ مولا وہاں نہیں دیکھ رہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جس کو امام زمانہ کی معرفت ہے وہ کہیں پر بھی گناہ نہیں کرے گا. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنا بڑا گناہ ہماری سوسائٹی میں کھلم کھلا ہوتا ہے. اللہ کرے کہ جن جگہوں پہ آپ جاتے ہو وہاں نہ ہو رہا ہو، لیکن آپ کے پورے شہر میں ہر جگہ پر ہے اجتماعی گناہ، اور ہم اور آپ بہت سے گناہوں پہ جیسے خاموش رہتے ہیں، ایسے اس گناہ پر بھی خاموش رہتے ہیں. ان اور اویلیبل کے بعد سے جب شادیوں کا سلسلہ شروع ہوگا، مکس گیدرنگ، شادیوں میں مخلوط اجتماعات، عورت اور مرد، محرم نہ محرم، سب ایک جگہ پر بیٹھے، اور جہاں پر خواتین زینت کر کے آتی. پروردگار عالم فرما رہا ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اپنی زینتوں کو چھپاؤ، ظاہر نہ کرو، مگر یہ کہ جو خود بخود ظاہر ہو جاتا. اب خود بخود ظاہر ہونے کا جو تفسیر میں لکھا ہوا ہے، بہت زیادہ اس کی ڈیٹیلز ہیں کہ کون سی چیز ہے جو خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے. اس میں کچھ لوگ اس طرح سے بھی کہتے ہیں، عورت کو آپ کتنا ہی اڑا دیں، کچھ تو چیزیں ظاہر ہوتی ہیں بدن کی، اس کی کچھ نہ کچھ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. اگر آپ نے پوری چادر لے لی ہے اور بس اتنا پتہ چل رہا ہے کون سی عورت کتنی موٹی ہے، کیا ہے، یہ خود بخود ظاہر ہونے والی بات. چہرہ ہے، اس کو آپ نہیں چھپا سکتے، جائز قرار دیا گیا کھولنے کے لیے، وہ بھی بہرحال زینت میں کہہ سکتے ہیں آتا ہے. یہ وہ چیز ہے جسے خود بخود ظاہر کر دیا، یا عرف میں جو زینت کی چیزیں بہت زیادہ جیسے کسی معاشرے میں رائج ہوتی ہیں، مثلا پاکستانی لباس، پاکستان میں رنگ برنگے کپڑے پہنے جاتے ہیں، اگر کسی کی شلوار لال رنگ کی ہے نیچے سے نظر آ رہی ہے، اللہ ما ظہر منہا، یا کچھ فیشن کی چپلیں ایسی ہیں جو طرح آپ بازار میں چلی جائیں آپ نہیں اس کو اوائڈ کر سکتی. یہ وہ چیزیں جو آپ کی سوسائٹی میں رائج ہیں، رنگ ہیں، چادروں کے کلرز ہیں، یہ سب چیزیں جو ہمارے کلچر سے مطابقت رکھتی ہیں، اس میں پرہیز کا نہیں ہے، لیکن اپنے بالوں کو چھپانا، گردن کو چھپانا، اپنی زینتوں کو چھپانا یہ واجب ہے. اور اگر کوئی شادی میں جائے جہاں نہ محرم ہو وہاں پر بھی واجب ہے. اب ایک علیحدہ سے ایک مسئلہ ہے کہ ہم خود تو پردہ کر کے جائیں لیکن مکس گیدرنگ ہو، پھر کیا کریں؟ اگر خود پردہ کر کے جا رہے ہیں جہاں مکس گیدرنگ ہوتی ہے، وہاں پر وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ ماڈرن سمجھتے ہیں، ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، وہ لوگ جو مکس گیدرنگ کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ بہن آپ تو واپس جائیں، آپ اس کونے میں بیٹھ جائیں، آپ فلا جگہ چلی جائیں، یعنی ہم کچھ اور ہیں، آپ کچھ اور ہیں، آپ تو آ گئی، اب آپ یہاں بیٹھ جائیں. یہ چیز ہماری ذلت ہے. غلبہ ہونا چاہیے دین کا، دین کی عزت ہونی چاہیے کہ آپ نے اس چیز کو قبول کر لیا کہ تم جا کے وہاں کونے میں بیٹھ جاؤ، تمہارے لیے ہم فلاں علیحدہ جگہ کا انتظام کر دیں گے، لیکن اس نے نہ اللہ کی نہ اللہ کے رسول کی اتنی بھی پاسداری نہیں کی کہ وہ گناہ نہ کرتا، اور ہم اور آپ اس کے سامنے اتنا ذلیل ہو گئے ان رشتہ داروں کے سامنے کہ ان کی محفل میں بھی چلے جائیں، خاموش بھی بیٹھے، اور جہاں وہ کہے کہ آپ اس کونے میں بیٹھ جاؤ تو ہم اس کونے میں جا کر بیٹھ، ہم نے ان کی اس غلطی کے اوپر رضایت کا اعلان کیا کہ آپ نے غلط کام کیا، ہم راضی ہیں، خود تو پردہ کرتے ہیں لیکن ہم آپ کے اس غلط کام کو تصدیق کریں، ٹھیک ہے آپ کرتے رہیں، یہ ہماری غلطی ہے۔ اجتماع میں بعض جگہوں کے اوپر انسان کو آواز اٹھانی چاہیے، بعض جگہوں پر انسان کو احتجاج کرنا چاہیے۔ انسان کو اللہ نے دین اسلام کے ساتھ غلبے کے ساتھ خلق کیا ہے، ہم دین کو غالب رکھیں، دین کو ہمیں جھکانا نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا پیغام ہی
صلی علی محمد وآلِ محمد وجل فرجہم،
امام کا پیغام ہی ہے حیات من نصر اللہ، جب ہمارا موقف حق ہے تو ہم ذلت کے سامنے کیوں جھکیں؟ آپ ان رشتہ داروں کا خیال کریں جو آپ کے اللہ اور آپ کے رسول آپ کے امام کا خیال نہیں کر رہے، اور ہم ان کے گناہ میں شریک ہو جائیں۔ غیبت کے لیے بھی کہا گیا سنو تو وہ خاموشی سے مت بیٹھو، کم از کم اگر کچھ نہیں کر سکتے تو اٹھ کے چلے جاؤ، یا تو روکو یا پھر اٹھ کر چلے جاؤ، یہ احتجاج یا امر بالمعروف نہی عن منکر کا ایک طریقہ ہے۔ اور الحمدللہ جب لوگوں نے آواز اٹھائی، مجھے واقعی نہیں اندازہ یہاں پر کیا ہو رہا ہوگا، میں ایک مجموعی بات کر رہی ہوں، اللہ کرے کہ آپ کو یہ مسائل درپیش نہ ہو، لیکن جس کو درپیش ہے وہاں پر کچھ لوگوں نے الحمدللہ، بعض گھرانوں میں اگر 5 فیملیز 10 فیملیز دیندار ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم دین کے اوپر عمل کریں، ان لوگوں نے جب احتجاج کیا کہ ہم ایسی محافل میں نہیں آئیں گے، خود پردہ ہے لیکن ہم آئیں گے بھی نہیں، کیونکہ جیسے شراب کی محفل میں خاموشی سے بیٹھنا گناہ ہے، ایسے مکس گیدرنگ میں بھی خاموشی سے بیٹھنا گناہ ہے، وہ معصیت کی محفل جہاں گناہ چل رہے ہو، مر جب آتے ہیں وہ بھی تیار ہو کر آتے ہیں، خواتین بھی شادیوں میں بن سور کے آتی ہیں، اور وہ کام ہو رہے ہوتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے، جب یہ معصیت کی محفل ہے اور یہاں پر کوئی خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے کہ ان کے گناہ میں شریک ہے۔ فرمایا گیا حدیث میں، بہت دفعہ میں اس کو بیان کرتی ہوں کہ روایات میں شراب کے دسترخوان پر اگر کوئی شخص بیٹھتا ہے اس کو کہا گیا وہ حرام کام کرتا ہے، اگر خود نہیں پی رہا لیکن شراب کے دسترخوان پر بیٹھا ہوا ہے جہاں لوگ شراب پی رہے ہیں، کسی ایسی ٹیبل پہ بیٹھا ہوا ہے جہاں شراب چل رہی ہے، یہ گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، وہاں سے جا کر باہر نکل جانا ضروری ہے، ناراضگی کا اظہار کرنا ضروری ہے، یہ وہ غضب ہے جس کو ظاہر کرنا لازمی ہے، ایسی جگہوں پر انسان اپنے غضب کا اظہار کرے۔ آپ ایک مجلس میں بیٹھی ہوئی حدیث قصہ پڑھی جا رہی ہے، سب لوگ ہنس رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، کوئی توجہ نہیں دے رہا، آپ کا فرض ہے کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ یہ حدیث قصہ ہے، اس کا احترام ہے۔ اگر آپ وہاں خاموشی سے بیٹھی رہتی ہیں تماشا دیکھتی رہتی ہیں تو یہ بے احترامی حدیث قصہ کی، باقی لوگ بھی بے احترامی کریں، ہم اٹھ کر لوگوں کو احترام سکھائیں۔ اگر کوئی ایک شخص اٹھتا ہے آواز اٹھاتا ہے لوگ شرم محسوس کریں گے، پھر توجہ دیں گے کہ ہاں ہم نے غلطی کی ہے، صحیح کہہ رہا ہے۔ اسی طرح سے مکس گیدرنگ کے خلاف جن لوگوں نے آواز اٹھائی انہوں نے آ کر خبر دی کہ الحمدللہ ہمارے بائیکاٹ کرنے سے، احتجاج کرنے سے، آواز اٹھانے سے لوگ راہ راست پر آ گئے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے جن کو راہ راست پر لانے کے لیے ایک بہت بڑا گروہ ایسا ہوتا ہے، اس طرح کا کوئی نہ کوئی عمل کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ اعمال جو امام زمانہ کی پسندیدگی کے، یہ دور ہے جس میں زمانے کے امام کی پسندیدگی کے کام انجام دینے چاہیے، اور تلاش کرنا چاہیے، تلاش کرنے کی بھی زیادہ ضرورت نہیں، آپ کے سامنے ہے وہ کام جو برائیاں ہیں، وہ کام جو غلط کام ہے، اس سے ہم اجتناب کریں تاکہ زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل ہو۔
جس سے امام بلند تر سلوار
صلی علی محمد وعجل فرجہم،
جس نے کوشش کی اس امر کی کہ تلاش کرے کون سے کام اچھے ہیں جنہیں ہم انجام دیں، اور زمانے کے امام کے ظہور کے لیے مسلسل کوششیں کی، اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست دکھاتا ہے۔ میرے موضوع کے حوالے سے ایک دو چیزیں باقی رہ گئی ہیں، بہت تذکرتاً بیان کروں گی اور اس کے بعد مصائب کی طرف آؤں گی. خاتون نے سوال کیا کہ لڑکی کی ماں کا کردار، جب شادی ہو جاتی ہے تو وہ ماں جو لڑکی کی ماں ہوتی ہے اس کا کردار گرچہ پہلے بہت اہمیت رکھتا ہے، بہت سی احادیث میں اس طرح سے اور بزرگوں کے اقوال میں بات ملتی ہے کہ جب لڑکی تلاش کرنے جاؤ ماں کو دیکھو، ظاہر ہے جیسی ماں ہے ویسی بیٹی ہوگی، ماں نے ہی تو تربیت کی ہے. اور جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ماؤں کو مسلسل یہ بتایا گیا کہ اب سب سے زیادہ حق عورت کے لیے اس کے شوہر کا ہے، عورت کی گردن پہ سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا، لہذا اب عورت نے اطاعت کرنی ہے جو آپ کی بیٹی ہے اپنے شوہر کی، آپ کے داماد کی، اس کی بات سننی. تو سب سے پہلے تو ماؤں کو اپنا دل مضبوط کر لینا چاہیے کہ اب جو آپ کی بچی چلی گئی ہے وہ اب آپ کے اختیار میں نہیں ہے، وہ آپ کے داماد کے اختیار میں. جیسے آپ پہلے اس کو امرو نہیں کرتی تھی، آپ کی مرضی پر چلتی تھی، اب وہ آپ کے دسترس سے باہر. غرض کہ اگر کسی نے یہ نہیں کیا اور کوئی شرعی مسئلہ ہی نہیں سمجھتا کہ لڑکی کے لیے اپنے شوہر کی اطاعت ہے، تو ظاہر ہے وہ پھر مشکلات ایجاد کریں گے. بہت ساری ایسی خواتین ہیں اس سوسائٹی میں جو اس بات کو اہمیت نہیں دیتی کہ ان کی بیٹی جو شادی شدہ ہے وہ اب اپنے شوہر کے اختیار میں، آپ کے اختیار میں نہیں، اور مسلسل رکھنا اندازی بھی کرتی، روزانہ اپنی بچیوں سے اطلاعات لینا گھر کے بارے میں پوچھنا یہ غلط طریقہ ہے. کوشش کریں کہ آپ کی بچی جو آپ کو بتانا چاہتی ہے وہ آپ سن لیں، جو نہیں بتانا چاہتی وہ نہ سنیں، کریزے نہیں. بعض مائیں دخل اندازی کرتی ہیں اور حتیٰ گھر کے اندر، یعنی لڑکے کے ماں باپ بھی اگر بیجا دخل اندازی کرتے ہیں وہ بھی اچھا نہیں ہے، خصوصاً اگر لڑکی کی ماں وہ بیٹی جو آپ کے کسی اور گھر میں رہ رہی ہے اس کے معاملات میں دخل اندازی کرنا، اسے بار بار بلانا یا اپنے گھر پر بلا وجہ میں روک لینا، شوہر کی اجازت نہ لینا. ماں کا فرض ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے کہے تو اپنے شوہر سے پوچھو، اپنے شوہر کو خوش رکھو. اور بہت سی اچھی مائیں ایسی ہوتی ہیں جو قربانیاں دیتی ہیں، ایثار کرتی ہیں اپنی خواہشات، مثلاً کوئی ایسا موقع ہے، کوئی وقت ہے، ہر ماں کا دل چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس سے نزدیک ہو. لیکن جب ہم اپنی نفس پرستی میں مصروف نہیں ہوتے بلکہ اپنے فرائض پہ مصروف عمل ہوتے ہیں تو ہمارا فریضہ کیا ہے؟ نفس پرستی ہے کہ جو دل چاہے انسان کرے، میری یہ خواہش تھی، میرا یہ دل چاہ رہا تھا، میں تڑپ رہی تھی. اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھنا یہ دین اسلام. آپ یہ سوچئے کہ کرنا کیا چاہیے، اس وقت مصلحت ہے یا نہیں ہے، اس وقت بہتری ہے یا نہیں ہے، اب حالات وہاں کے کیسے ہیں. جس طرح سے بھی ہو اگر ماں تعاون کرے اور ماں اپنی بیٹی کو سمجھاتی رہے، حتیٰ اگر بیٹی آپ کی، آپ کے داماد کی برائی آپ سے کرتی ہے، بیٹی اپنے سسرال والوں کی برائیاں کرتی ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ سمجھائیں. آپ تجربے کار ہیں، آپ نے زندگی گزاری، آپ نے 30 سال گزارے، 35 سال گزارے، اس کو ابھی 6 مہینے ہوئے، اسے نہیں معلوم کہ کیا کیا مسائل ہوتے. جو مائیں اچھے طریقے سے سمجھاتی ہیں ان کی بیٹیوں کے گھر زیادہ بستے ہیں. اور اگر کوئی عورت مسلسل محنت کر رہی ہے، یہ سوال میرے اپنے ذہن میں بھی تھا کہ اسے ضرور بیان کرنا چاہیے. بہت ساری ایسی الحمدللہ ہمارے معاشرے میں خواتین ہیں جو اچھے طریقے سے زندگی گزار رہی ہیں، اپنے شوہر کی بھی خدمت کرتی ہیں، اپنے فرائض کو بھی جانتی ہیں، متقی پرہیزگار بھی ہیں، اور پھر بھی انہیں اپنے سسرال اور شوہر کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملتا. یعنی وہ مظلوم ہے ایک لحاظ سے، ایک اعتبار سے، کہ وہ مسلسل اپنا فرض نبھا رہی ہے لیکن انہیں ان کا حق نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ مرد حضرات بھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں، کیونکہ یہاں پر میں آپ سے مخاطب تھی، ان کے فرائض کو ذکر نہیں کیا. لیکن اگر کوئی عورت ایسی ہے جس نے مسلسل اپنے فریضے نبھائے ہیں اور اسے اس کا حق نہیں ملا، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو یہ جان لیجئے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں. بہت ساری ایسی ہیں عورتیں، یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ جو جزا دے گا وہ اس دنیا میں کسی اور شکل میں بھی ہوگا. ہو سکتا ہے ایسی عورت کی بہترین اولاد ہو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا میں بہترین دوست دے دے، شوہر کا کوئی نعم البدل ایسا دے دے کہ وہ وہاں سے اس کو پروردگار عالم بہت سی نعمات عطا کرتا رہے، کوئی مقام دے دے، یہاں پر اس کو سکون میسر ہو جائے، یا اگر یہاں اس دنیا میں سختیاں برداشت کر رہی ہے تو وہاں تو اسے بہترین جزا ملے گی. اور جنت کی عورتوں کے لیے بھی شب معراج جو رسول اللہ نے جنت میں خواتین کو دیکھا، یہ بیان کیا گیا
صلی اللہ محمد. محمد وعجل فرجهم.
کہ جنت میں بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو صرف اس وجہ سے وہاں پہنچے کہ انہوں نے اس دنیا میں اذیتیں برداشت کی, یہاں پر دکھ سہے, یہاں اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کی, مدارہ کیا اپنے شوہر کے ساتھ, اپنے فرائض کو بہترین طریقے سے نبھایا, لیکن ان کے شوہروں نے ان کی قدر نہیں کی. پروردگار عالم نے ایسے مردوں کو بدترین قرار دیا, اور عورت کے ساتھ جو سلوک مرد کرتا ہے اس کے اوپر مرد کی بہتری کو قرار دیا کہ بہترین مرد وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں. حسن سلوک کرنا, بیوی کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا یہ مرد کا فریضہ ہے. لیکن اگر کوئی مرد ناقدری کرتا ہے, کبھی بیوی کی تعریف نہیں کرتا, کبھی اس کی ستائش نہیں کرتا, کبھی اس کی قدردانی نہیں کرتا, سب کچھ کرتی ہے پھر بھی برا بھلا کہتا ہے, تو ایسا شخص جو ہے وہ پروردگار عالم کی لعنت کا مستحق ہے. یقیناً خدا بھی اس کے اوپر لعنت کرتا ہے, فرشتے بھی اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. اہل بیت اس وقت طہارت کا ناپسندیدہ ترین شخص ہے. تو آپ اپنے مرتبے کو سمجھیں, وہ عورتیں جو مسلسل کام کر رہی ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اس کام کے اوپر جزا دے گا. لیکن جب آپ نے اچھا کام کیا تو آپ کے اپنے عمل سے آپ کی بیٹیوں کی تربیت اچھی ہوگی, ہو سکتا ہے آپ کو بہترین داماد ملے. لیکن اگر آپ نے خود پیچھے قدم اٹھا لیا, برائی کی طرف چلی گئی, بہت سارے برے لوگ اس وجہ سے برے ہوتے ہیں کہ ان کو برے لوگ مل جاتے ہیں, کہتے برائی کا جواب ہم برائی سے دیں گے. لیکن اگر انسان اس مسلسل عمل کو انجام دیتا رہے کہ ہمیں اچھا کام کرنا ہے چاہے کتنے ہی برے لوگ راستے میں نہ آئے, پھر آپ کی نسلیں بچ سکتی ہیں, بیٹیاں بہترین تربیت پا سکتی ہیں, آئندہ اس گھر میں جو ابدی گھر میں بہترین جگہ پا سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ دن بہت نزدیک رکھا, کہا قیامت کا دن نزدیک ہے. زمانے کے امام کے لشکر میں ہو سکتا ہے ایسی خواتین ہیں, امام زمانہ کی مددگار ہو, اور جتنے بھی تاریخ کی واقعات ہیں ان میں ہمیں ایسے بہت سے کردار نظر آتے. جناب آسیہ کا تذکرہ کیا, استاذ نام کر کے خاتون کا تذکرہ ہوتا ہے جو کوفہ میں تھی. کتنے کردار ہیں تاریخ اسلام میں ایسے جن کی عورتیں بہترین تھیں. ہند جو یزید کی زوجہ ہے وہ بھی اہل بیت کی محب تھی, شوہر نے امام حسین کا قتل کروایا لیکن ہند امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والی, جناب زینب سے محبت کرنے والی. اللہ تعالیٰ نے امام, آج یہ آخری مجلس ہے جس کو زمانے کے امام کی نظر کرتی ہوں, اور امام زمانہ ہی کو حاضر ناظر جانتے ہوئے ان کو وقت کے امام کو پرسہ دینے کے لیے ہم آئیں, جناب سیدہ کو پرسہ دینے کے لیے آئیں. آخری مجلس میں امام حسین علیہ السلام کے رخصت آخر کا ذکر کروں جس کو جناب سیدہ نے بہت پسند کی, اور علامہ مجلسی سے کہا کہ مجلسی میرے بیٹے کے رخصت آخر کے مسائل پڑھو. جب میرا حسین بیواؤں کے درمیان, یتیموں کے درمیان تنہا رہ گیا, امام تنہا تھے, امام نے صدائے استغاثہ بلند کیا تھا, علم ناصرن ینصرنا, علم مغیثن یغیثنا, اور تاریخ یہ بھی گواہی دیتی ہے کہ امام حسین نے اپنے ایک ایک صحابی کو یاد کیا. عزاداروں یقیناً جو شخص مجلس پڑھتا ہے وہ اصحاب حسین کے ناموں کو فراموش کر دیتا ہے. ہم اور آپ چند کا نام لیتے ہیں لیکن روایات بیان کرتی ہے, نفس المحبوب کو دیکھ لیجئے, مخاتل میں جا کر دیکھیں کہ امام علی مقام نے ایک ایک شہید کو یاد کیا, یہاں تک کہ حسین نے جناب مسلم ابن عقیل کو, علی ابن عروہ کو, عبداللہ ابن یکثر کو بھی یاد کیا جو کوفہ میں شہید ہو چکے تھے, جو بصرہ میں شہید ہو چکے تھے. اے میرے شہ سواروں, اے میرے دلاوروں, اے میرے جابروں, اٹھو اٹھو, یہ دیکھو جب تم مقتل میں جا رہے تھے میں نے تمہیں دادِ شجاعت دی تھی, میں نے تمہیں روانہ کیا تھا, اب تمہارا مولا جا رہا ہے اور کوئی نہیں جو مجھے خدا حافظی کرے. عزاداران امام, امام کہتے ہاں اب موت تمہارے اور میرے درمیان حائل ہو گئی, ورنہ کیسے ممکن تھا کہ میں تمہیں بلاؤں اور لبیک نہ کہوں. عزاداران امام روایت میں لکھا ہے امام حسین ایک کے خیمے میں گئے, ذرا سا تصور کیجئے خیمے خالی ہو چکے ہیں, امام حسن کی اولاد میں سے کوئی نہیں بچا, والا حسن کے چھ بچے کربلا کے میدان باقی سب شہید ہو گئے، حضرت دارو امام خیمے میں گئے، حضرت عباس اپنے چار بھائیوں کے ساتھ آئے تھے، ام الولید کی چاروں نشانیاں کام آ گئی، امام حسین کے بیٹے چلے گئے، اب علی اکبر نہیں رہے، علی اصغر نہ رہے، جناب عقیل کی اولادیں کام آ گئی، امام خالی خیموں سے رخصت ہو کر اس خیمے میں آئے جہاں بیمار بیٹا بار بار غش کھا رہا تھا. روایات میں لکھا ہے ایک مرتبہ امام حسین نے سید سجاد کے شانے پر ہاتھ رکھا اور اس وقت سید سجاد نے آنکھیں کھول کر جب بابا کو دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ بابا کے سر پر اب بابا نہیں، بابا کا لباس خاک آلود ہے، خون آلود ہے. امام حسین صبح سے جنازے اٹھا رہے تھے، عزاداروں بس بابا کی حالت دیکھ کر کہ ریش مبارک علی اصغر کے خون سے خضاب ہو چکی، سید سجاد تڑپ گئے اور پہلا نام لیا بابا ابو عباس کا. عزاداروں جیسے امام حسین نے عباس کا نام سنا میرا دل کہتا ہے امام حسین کا دل تڑپ گیا ہوگا، کیسے جوان بیٹے کو، بیمار بیٹے کو عباس جیسے بھائی کی شہادت کی خبر دی ہوگی. مولا نے کہا قد قتلا، میرا سید سجاد نے کہا بابا علی اکبر، امام نے کہا وہ بھی شہید ہو گئے. عزاداروں ذرا سا تصور کیجئے، ہمارے گھر میں اگر کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی پریشان ہوتا ہے، جب خبر کی موت کی خبر دینی ہوتی ہے تو آہستہ آہستہ دی جاتی ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں اگر یہ بیمار ہے تو اسے پریشانی کی باتیں مت بتانا، وہ بیماریں کرنا جو بار بار غش کھا رہے تھے. ایک خبر نہیں سنی، 18 جوانوں کی، 18 بنی ہاشم کی خبریں امام مظلوم نے ایک ساتھ دے دی. عزاداروں جب سید سجاد نے علی اصغر کا نام سنا تو مولا تڑپ گئے، کہا پھوپھی اما مجھے ایسا اور تلوار لا دیجئے، ایسا کا سہارا لوں گا، تلوار سے بابا کی نصرت کروں گا. عزاداروں بس امام مظلوم نے، سید الشہداء نے بیمار بیٹے کو سینے سے لگایا، مولا نے آخری وصیت کی اے سید سجاد ہمارا جہاد ختم ہو رہا ہے، بیٹا ہمارا جہاد تلواروں سے، ہمارا جہاد نیزوں سے، ہمارا جہاد تیروں سے تھا. اے سید سجاد اب تمہارا جہاد شروع ہونے والا ہے، اے بیٹا تمہیں کفار شام کے بازاروں میں، درباروں میں جانا ہوگا. عزاداروں مولا نے بیٹے کو اسرار و رموز امامت منتقل کر دی ہے، اب بہن زینب کے پاس آئے. زینب تبرکات لے کر آؤ جو مدینہ سے لے کر آئے تھے، ایک پرانا کرتا طلب کیا، پرانے کرتے کو تلوار سے سراغ کرے باب مظلوم. بی بی کہتے ہیں بھیا یہ پہلے اتنا کونا ہے، آپ اور اس کو پاڑے. عزاداروں مولا جواب دیتے ہیں زینب میرے بعد یہ بلائی میرے جنازے کو برہنہ کریں گے، میرے لباس کو اتار لیں گے، شاید اس کرتے کو قبر سے سمجھ کر چھوڑ دیں، لیکن ہائے افسوس امام حسین کے بدن پر کچھ بھی نہ چھوڑا گیا. بی بی زینب فریاد کرتی رہی میرے بھائی کا جنازہ ہو رہا ہے. عزاداروں پرسا دیجئے اس مظلوم امام کا، جب روانہ ہونا چاہتے ہیں کچھ بہن کو یاد آیا، کچھ بھائی کو یاد آیا، ماں باپ کی وصیتیں پوری ہو رہی. زینب نے کہا بھائی ذرا جھکنا، گلے کے بول سے لیے اس مقام پہ جہاں شبر کی خنجر چلنے والا تھا، خود خنجر کی بار ہونے والی تھی. پھر بھائی کو کچھ یاد آیا، زینب سے کہا بازوؤں پر سے چادر ہٹانا. بی بی زینب نے چادر ہٹائی، بھائی نے بہن کے بازوؤں کے بوسے سے لیے اس جگہ کے جہاں رب سے بدلنے والی تھی. عزاداروں پرسا دیجیے اب بھائی کی بہن سے جدائی کا وقت آ گیا، کوئی نہیں جو سوار کرتا. زینب نے آگ
देखते चार साल बाद सुबह दोनों की सुबह से लिपट कर बयान कर रही है। सुलझना मेरे बाबा को ना ले जाना, जो भी सुबह से गया वापस ना लौटा। अजादारो इमाम थोड़े से जमीन पर आए, बच्ची को गोद में लिया, बच्ची के आंसू साफ कर रहे। ए बेटी गिरिया ना करो, ए बेटी ना रो, कि तुम्हारे रोने से मेरा दिल पारा पारा होता है। बेटी मेरे मरने के बाद रो लेना, कि रोना यतीमों को सेब देता है। हमारा दिल कहता है बोला आपकी यतीमों को आपके बाद भी रोने की इजाजत ना मिले। जब सकीना ने कहा हाय बाबा, जब सकीना ने कहा बाबा, दासिया ने कहा है कभी शिविर के तमाचे खाए। سلام الذين سلام وأيام انقلب ينقلبون يا محمود بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر السماوات بحق فاطمة يا منصور بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين يا الله يا الله يا الله پروردگار ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما لے۔ خداوندہ ہم سب کے گناہانے کبیرہ و صغیرہ کو اس فرشتہ کے تصدق میں بخش دے۔ پارے اللہ جتنے مومنین و مومنات التماس سے دعا کہتے ہیں جو جائز حاجات رکھتے ہیں، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین و مومنات پریشان حال ہیں، جو رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، خدایا تو خیر الرازقین ہیں، ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ پروردگارہ جو بیمار ہے تجھے واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں، امام سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کا تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجل عنایت فرما۔ جو جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں، بیت اللہ، مدینہ منورہ، نجف، اشرف، کربلا، مولا شام و ایران کی زیارات سے پہلے آپ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارہ ہمیں ان کاموں سے محبت کرنے کی توفیق دے جس سے امام کے ظہور میں تعجیل ہو سکے۔ پروردگارہ ہمیں ان گناہوں سے دوری اختیار کرنے کی، ان کاموں سے نفرت کرنے کی توفیق دے جس سے امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے۔ ہماری آل اور اولاد کو محبان اہل بیت میں سے قرار دے۔ ہمارے الہ بحق محمد و آل محمد، جب امام تشریف لائے اور آج بھی ہمارے ناموں کو ان کے آوان و انصار میں شامل کر، امام کے وجود کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین۔
محمد والے محمد بلند تر سلوات۔